أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون. سورة ياسين مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور 83 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے. نزول میں 41 ہے. سورہ جن کے بعد نازل ہوئی ہے اور موجودہ ترتیب میں 36 ہے. ما قبل کی صورت میں ارشاد فرمایا تھا وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ما ترك على ظهرها من دابہ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ہر کیے پر پکڑے تو روئے زمین پر کوئی زندہ سر نہ بچے. کیا مطلب ہے اس کا کہ کوئی کہے کہ اگر گلشن کے لوگوں کو ہم پکڑنا چاہے تو سارے شہر کراچی والے مر جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جرائم اتنے زیادہ ہیں اور ان پر گرفت اتنی سخت ہونا چاہیے کہ بروں کے ساتھ بھلے بھی لپیٹ میں آ جائے. جیسے کہ حدیث میں ہے جب تمہارے بروں پر عذاب آئے گا تو اچھے بھی ساتھ مریں گے. ثم تبعثون علی نیاتکم. پھر تمہارا حشر اپنے حساب سے ہوگا. عذاب دنیا کے اندر سب پر آ جاتا ہے. اور دوسرے مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو پکڑنا چاہے اور لوگوں کو اس کی سزا دے تو وہ سزا اتنی سخت ہوگی کہ ان کا پانی، ہوا، خوراک، زمین، ہر چیز اللہ تنگ کر دے تو انسانوں کے ساتھ حیوان بھی مر جائے. اور تیسرا مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے بما کسبوا بما اجرموا بما کسبوا بما اجرموا بما کسبوا بسیئاتہم وسوئی اعمالہم و اکبر خطیاتہم تو اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ فرمائے ان کی کہ ما ترک علی ظہرہا من دابہ روئے زمین پر کوئی ایک زندہ سر بھی نہ بچے. جیسے دنگ فساد میں اور بجلی گرنے میں، سیلاب آنے میں، آگ لگنے میں، زلزلے آنے میں صرف اوساط نہیں متعین اور فرمانبرداران خدا بھی تکلیف میں ہو جاتے ہیں. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ کی تفصیل سورۃ یاسین میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈیل دی ہے اس کی حکمتیں سورۃ یاسین میں بیان فرمائی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. گزشتہ سورت میں ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ تعالیٰ کی سنت نہ بدل سکتی ہے نہ کہیں اور پھر سکتی ہے. ان دونوں سورتوں کے دو مثالیں اللہ نے سورہ یاسین میں دی ہے کہ میں نے اپنے رسول اور انبیاء کی مدد کی ہے، یہ میری سنت ہے، اور جب ان پر پکڑ آ گئی مجرمین کی تو ان کو سزائے دے دی جیسے انتاکیہ والوں کو دی ہے. اللہ نے اس کی مثالیں قائم فرمائی. بہرحال سورہ فاطر اور سبا کے بیشتر مضامین کی شرح اور بس سورہ یاسین اور پھر صافات، سواد اور زمر میں ہے. یاسین کے بڑے فضائل آئے ہیں. امام احمد نے مسند میں اور امام طبرانی نے موجم میں اور بیہقی نے سنن کبری میں حدیث نقل کی ہے لکل شیئن قلب وقلب القرآن یاسین. ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے جواہر القرآن میں اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اسلام کے عقائد کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت اور آخرت کا وقوع. وقوع آخرت تیسرا حصہ ہے اور وہ دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ مکمل اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ امام رازی نے اس کو قبول کر کے اس پر ایک قسم کا اعتراض بھی وارد کیا ہے، اس کے جوابات آلوسی نے دیے ہیں، اور اخیر میں لکھا کہ فلا وجہ لما اعترض علیہ الفخر، بس کوئی بنیاد نہیں ہے اس اعتراض کی جو فخر الدین نے غزالی پر عائد کی۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جیسے انسان کا دل اس کی لمبائی کے اعتبار سے اور اوپر سے نیچے کے اعتبار سے ایک خاص محل میں واقع ہے، قرآن کریم فاتحہ سے والناس تک دیکھا جائے تو یاسین اس جگہ واقع ہے جس جگہ سینے میں ہمارا دل واقع ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، مرنے والوں کے ہاں یاسین پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس سے نزع روح میں آسانی کر دیتا ہے۔ تفسیر زاہدی میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے آ جاتا ہے اور وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی ہو تو واپس جا کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ میں اس کی روح کیسے قبض کر لوں، وہ سورہ یاسین پڑھ چکا ہے، وہ سورت یاسین کے ایک ایک حرف پر اتنے فرشتے نازل ہو کے وہاں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا فرشتہ رضوان کو بھیج دیتا ہے اور وہ اس شخص کو آ کے جنت کے ایک ایک درجے اور نعمت کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ جنت بالکل منتظر ہے اور دیر ہو رہی ہے، تو یوں وہ خوش ہو کر کے روح دے دیتا ہے۔ سورۃ یاسین ہر مشکل کے حل کا علاج ہے، اور اس میں تین چار روایتیں، ایک روایت میں کہ ایک دفعہ یاسین پڑھنا دو قرآن کے برابر ہے، دوسری روایت میں کہ جو فجر کے بعد یاسین پڑھ لے 10 قرآن کے برابر ہے، اور تیسری روایت میں کہ ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت 25 دفعہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ سورۃ یاسین رات کو پڑھنا علیحدہ عمل ہے، اس کی علیحدہ برکات ہے، جیسے عزت کا تحفظ، رزق کی برکت، مصیبتوں کا ٹل جانا، پریشانیوں کا دور ہونا، مشکلات کا حل ہونا، یہ رات کے پڑھنے کا عمل ہے، اور جتنی دیر سے پڑھی جائے اس قدر مؤثر ہے، اور دن کے اندر پڑھنے سے فتوحات ہوتی ہے، مرادیں ملتی ہے، آدمی پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے تین اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو چوتھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک، فاتحہ کے ساتھ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، دوسرا، ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے، یا جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے فرائض کے فوراً بعد، آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھنا، اور تیسرا عمل سورہ یاسین کا 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار اس کی مکمل تلاوت کرنا۔ بہتر ہوگا کہ دن کے کسی نماز میں ہو، اس پر کلام ہے کہ یاسین کیا چیز ہے، تو دو قول مشہور ہے، ایک یہ کہ اسم من اسماء اللہ اور سر من الاسرار، اس معنی میں جس طرح الف لام میم و الف لام را ہے اس طرح یاسین، اور دوسرا قول یہ ہے کہ طہٰ اور یاسین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ ہے، جیسے مزمل اور مدثر ہے، خدے پہ طہٰ اور پہ یاسین کے ستا صفت کڑے دے، پہ مزمل اور مدثر کے پدگرانہ نبی۔ ابن الجوزی نے تحفۃ المودود بأحکام المولود میں لکھا ہے کہ یاسین نام نہ رکھا جائے کیونکہ معنی نامعلوم ہے، لیکن بہت سارے علماء نے ابن الجوزی کی گرفت کی ہے اور کہا کہ نہیں، یہ نام سلف و خلف میں رائج رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام بھی مولانا یاسین صاحب تھا، اور جس تاریخ کو مفتی محمد شفیع نے سورہ یاسین کی تفسیر لکھنی شروع کی کہ اتفاق سے یہ وہی تاریخ تھی 25 صفر 1355 ہجری جو ان کے والد کے انتقال کا دن تھا. انتظار کر کے اسی تاریخ کو لکھنا شروع کیا ہوگا. اور حاشیے پہ لوگوں سے درخواست کی ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور جو یاسین زندہ گھوم رہا ہے ان کی صحت اور نارینہ اولاد کے لیے دعا کریں. بعض قوموں کے ہاں اس کے ساتھ کچھ تعظیمی القاب پڑھے جاتے ہیں. یاسین پہ ڈیر عزت, یاسین یاسین پہ حرمت, یہ بالکل غلط اور بے بنیاد اور تحریف الدین ہے. علماء کو اور اہل علم کو اس پر نظر رکھ کے اس کا رد کرنا ضروری ہے. منصوص کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے الفاظ بڑھا سکتا ہے حجمہ کے. یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن کریم حکمت والے کی. انک لمن المرسلین, بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں. یہ قرآن کریم کے ذریعے تو قسم کھائی گئی اور جواب قسم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, نازل ہو چکا ہے عزیز الرحیم کی طرف سے. عزیز میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا, اور رحیم میں اشارہ ہے کہ اللہ یاسین پڑھنے والوں کو معاف کرائے گا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, کہ ڈرا دے آپ ان لوگوں کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے بڑوں کو. فَهُمْ غَافِلُونَ, پس وہ بے خبر رہے. آپ سے پہلے مکہ میں باقاعدہ نبوت نہیں تھی. اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ بھی کافی قدیم تھا, وہ صرف جرحم کے مرسل تھے. لقد حق القول علی اکثرہم, یقیناً ثابت ہو گئی بات ان میں سے اکثر پر. فہم لا یؤمنون, پس ایمان نہیں لا رہے ہیں. سورۃ یاسین کا مقصد اور موضوع اثبات القیامہ ہے بدلائل العقلیہ, اور اس میں مختصر سی دلائل نقلی ہے اور بقیہ سب کے سب صورت دلائل عقل سے لبریز ہے. اس وجہ سے قرآن کریم کی صفت حکیم آئی ہے, اور حکیم صفت قرآن کی جب بھی آئے وہاں دلائل عقلیہ نقلیہ سے زیادہ ہوتی ہے. نجعلنا فیہا ناقیم اغلالا, بے شک ہم ڈال دیں گے ان کی گردنوں میں توق. فہی للاذقان, پس ان کی گردنیں توڑیوں تک. فہم مقمحون, پس یہ اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. مقمح رافعون, ان کی گردنوں میں توق ڈال کر گردن نیچے نہیں کر سکیں, مجرم کی طرح ایسے اوپر ہوں گے. وجعلنا من بین ایدیہم سدن, اور ہم کر دیں گے ان کے آگے بند. ومن خلفہم سدن, اور ان کے پیچھے بند. فاغشیناہم, پس ان کو ڈھانک لیں گے. فہم لا یبصرون, پس یہ نہیں دیکھ سکیں گے. آگے پیچھے ان کی رکاوٹیں کھڑی ہو جائے گی, ہدایت دیکھنے سے محروم ہو جائے گی. وسواؤن علیہم, برابر ہے سو کے بارے میں. انذرتہم, کیا آپ ڈرائے انہیں. ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائے. لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر, بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں ان کو جو اتباع کرتے ہیں ذکر کا, مراد قرآن ہے. وخشی الرحمن بالغیب, اور ڈرتے اللہ رحمان سے بندے کے. فبشرہ بمغفرت واجر کریم, بس بتا دے ان کو مغفرت کا اور اجر عزت کا. انا نحن نحیی الموتا, ہم ہی اٹھائیں گے مردوں کو. ونکتب ما قدموا, اور لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا. وہ آثار ہوں, اور پیچھے چھوڑنے والے اعمال. وکل شئ احصیناہ, اور ہر چیز جو ہم نے لکھی ہے. فی امام مبین, لوہے محفوظ میں. وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ, بیان کرے ان کے سامنے مثال بستی والوں کی. اذ جاء اہل مرسلون, جس وقت آئے تھے ان کے پاس پیغمبر. اذ ارسلنا الیہم اثنین, جب بھیجا ہم نے ان کے ہاں دو. فکذبوہما, انہوں نے دونوں کی تکذیب کی. فعززنا بثالث, ہم نے ان کی مدد کی تیسرا بھیج کر. ان دو کی مدد کی. پہلے دو جو آئے تھے ایک کا نام شمعون دوسرے کا نام یوحنا اور تیسرا جو آیا اس کا نام تھا یونس. فقالوا انا الیکم مرسلون کہنے لگے ہم تمہارے ہاں قاصد بن کے آئے ہیں. قالو کہنے لگے ما انتم نہیں ہو تم الا بشر مثلنا مگر بشر ہمارے جیسے. وما انزل الرحمن من شيء اتارا تک نہیں اللہ رحمان نے کچھ بھی. ان انتم الا تکذبون نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو. آئے ہائے. قالو پیغمبروں نے کہا یب بنا پروردگار ہمارے عالم و جانتے ہیں انا الیکم لمرسلون بے شک ہم تمہارے ہاں پکے پیغمبر ہیں. وما لینا الا البلاغ المبین نہیں ہمارے سے مگر پہنچانا واضح. قالو لوگوں نے کہا انا تطیرنا بکم بے شک ہم بدفالی پکڑتے ہیں تمہارے ساتھ. لئن لم تنتہوا اگر تم باز نہیں آئے لنرجمنکم پتھر مار دیں گے تمہیں. ولیمسنکم منا عذاب علیم پہنچے گا تم کو ہم سے عذاب دردناک. قالو انہوں نے کہا طائرکم معکم بدفالی تمہاری وجہ سے ہے. ان ذکر تم آیا اگر تم کو نصیحت کی جاتی ہے. بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ رہے ہو. یہ کون سی بستی تھی؟ ابن جریر نے کہا ہے اور آلوسی نے اور خود ابن کثیر نے کہ مفسرین کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ انطاکیہ ہے, شہر انطاکیہ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے دو پیغمبر بھیجی اور جب ان کی تکذیب کی گئی تو ان کی مدد کے لیے تیسرے بھیجے گئے. لیکن ابن کثیر نے آگے چل کر اس پر کچھ اعتراضات کیے. تفسیر فتح المنان میں اس کے جوابات دیے گئے.
بڑا مشہور اعتراض حافظ احمد الدین ابن کثیر کا یہ ہے کہ عیسائیت کے مراکز دنیا میں چار رہے ہیں, القدس, روما, انطاکیہ, اسکندریہ.
پوری دنیا کے اندر عیسائیت کے ابتدائی مراکز یہ چار شہر ہیں. سب سے پہلا شہر اور سب سے زیادہ لوگ جنہوں نے مسیحیت قبول کی وہ انطاکیہ ہے, اور دوسرا القدس ہے, اور تیسرا روما ہے, اور چوتھا اسکندریہ ہے. ان چار شہروں میں اس پر اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ اور کل کے کل لوگوں نے عیسائیت قبول کی وہ انطاکیہ ہے, اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تینوں کے تین آدمی جو آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں. اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ ان پر عذاب آیا ہے اور پورا شہر ملیا میٹ ہوا ہے, لیکن انطاکیہ جو موجودہ شہر دنیا میں ہے اس کے ملیامیل ڈوڑنے اور اس پر عذاب الہی آنے کے کوئی اطلاع مورخین مفسرین کو نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود اختلافی ہے کہ یہ مرسل بمانے قاصد کے ہیں یا مرسل بمانے رسول مبعوث کے ہیں. اگر مرسل بمانے رسول مبعوث کے ہو تو قطعی طور پر قبل المسیح ماننا پڑے گا, کیونکہ عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دو آدمیوں کے علاوہ کوئی اور پیغمبر نہیں آئے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ مرسل بمانے قاصد کے ہے تو ابن کثیر نے کہا ہے پھر قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے اس شعر کو اکھیڑا ہے, تو یا تو انطاکیہ سے کوئی اور شعر مراد ہے یا یہ انطاکیہ موجودہ اس کا بدل بنا ہے, اصل کوئی اور شہر تھا جس کی بیخ بنیاد نکلی ہے. میرے خیال میں قرآن کریم کی کسی تفسیر کو تاریخ کی روشنی میں کرنا سب سے بڑی غلطی ہے. ہدایہ نے کہا ہے وفی تاریخ جہالت, تاریخ جہالت سے لبریز. جس وقت دو آدمی آئے اور پھر تیسرے قاصد انبیاء کے آئے اور لوگ بری طرح تکذیب پر تلے ہوئے تھے اور ہر طرح ان حضرات اہل حق کی نافرمانی کر رہے تھے, اس دوران شہر کے دوسری طرف ایک نوجوان موحد حبیب نجار کو پتہ چلا. اس وقت خدا کے نیک بندوں کو مکذبین نے گھیر لیا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی پر اتر آئے. وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو تقریر کی.
اور لوگوں کو انبیاء کے آداب بتائے اور ان کے جانشینوں کے احترام بتائے، اس کے نتیجے میں لوگوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر لیا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر موت کے ساتھ ہی جنت کی خوشخبریاں دی اور داخل جنت کیا. یہ ایک علیحدہ اعزاز ہے اور فخر ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے اس جگہ کیا ہے تاکہ مسئلہ دین بیان کرنے والے گھبرائے نہیں. دنیا کے چھن جانے سے اللہ کے ہاں نہ ختم ہونے والی زندگی ملنا یقینی. اللہ وجاء من اقصى المدینة رجل، آ گیا شہر کے دور کی طرف سے ایک آدمی یسا دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگے میرے لوگوں مان لو بات مرسلین کی، اتبعوا اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا، ان لوگوں کی جو مانگتے نہیں تم سے اجرت، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. اجرت مانگنا دین پر یہ اسلام میں نہیں ہے، دین کے کسی منصب پر بھی اجرت نہیں ہے، نہ اذان پر، نہ امامت پر، نہ تدریس پر، نہ تحدیث پر، نہ اور کسی منصب پر. سوال یہ ہے کہ اگر اسلام کے کسی منصب پر اور کسی عہدے پر اجرت نہیں ہے تو اسلام کے لوگ کھائیں گے کیا؟ دو مسئلے مستقل ہیں، لوگ ایک بیان کر کے دوسرا چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح اہل دین کے ہاں دین پر اجارہ ممنوع ہے، اس طرح اہل ایمان کے ذمہ اہل دین کا اکرام اور سد الحاجات کرنا فرض الفرض واجب الواجب ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت کی ہے، لیکن نبوت کے بعد آپ سے کسی ایک جگہ کے ایک دن کی بھی تجارت ثابت نہیں. ہر قسم خلفائے راشدین جب خلافت پر کے منصب پر فائز ہو جاتے تو صحابہ بالاتفاق بیت المال سے ان کی ضروریات کی کفالت کے لیے انتظام کرتے تھے. اور روح المانی سورہ ممتحنہ میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ائمہ و مؤذنین، قضات اور مفتیین اور گورنروں کے لیے بیت المال سے باقاعدہ مقررات فرمائی دی، اور جو نہیں لیتے تھے ان سے باسپرس کی تھی کہ کیوں نہیں لے گیا. تو پتہ چل گیا کہ مانگنا اہانت ہے اور لوگوں کی طرف سے ان کی تعظیم اور تکریم کرنا لوگوں کا فرض ہے. لوگ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، دوسرا مسئلہ بیان نہیں کرتے. قرآن شریف حافظ صاحب نے تراویح میں سنایا تو اجرت اس کو کہتے ہیں کہ وہ شروع دن میں یا آخری ختم کی رات کھڑے ہو کر کہے میرے بھائی اور دوستو، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو قرآن شریف سنایا ہے، لہذا تم مہربانی کر کے اب اس قرآن شریف کے بدلے میں مجھے پیسے دے دو. ایسا تو پوری دنیا میں نہیں ہے. ظن المومنین خیر، مسلمانوں کے بارے میں سوئی زن حرام ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حافظ صاحب اتنی بڑی نعمت اور سعادت سے لوگوں کو بہرور کر رہے ہیں، اور لوگوں نے آخری دن ان کے اعزاز میں اپنی توفیق اور نفقات جمع کر کے ان کو مالا مال کیا. یہ عین سلف کا طریقہ ہے. اس کو لا اسألکم علیہ اجرا کے تحت لانا قرآن شریف سے بے خبری کی بات ہے. بلکہ تحقیق یہ ہے کہ بغیر تنخواہ کے مدرس رکھنا مدرسے کا نقصان اور طالب علموں کا کباڑا کرنا ہے، کیونکہ وہ آئے گا نہیں، وہ کہے گا میں تنخواہ تو نہیں لیتا اور کتاب اس کے یہاں مقرر ہے، روزانہ طالب علموں کا نقصان ہوگا. تو مہتمم کے لیے بغیر اجرت کے تنخواہ مدرس مقرر کرنا طالب علموں کے ساتھ اور علم کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے. کسی ایک منصب پر بھی ممانعت نہیں ہے، نہ قرآن خانی پر زندے کے لیے ہو یا مردے کے لیے. وہ جو مردے کے لیے حرمت آئی وہ ابن عابدین نے معتزلہ سے لیا ہے، وہ معتزلہ کا مذہب ہے. معتزلہ کے نزدیک ہمارے پڑھنے سے مردے کو پہنچتے نہیں، کیا چیز لے رہے ہیں. اور ایسے بہت سارے فتاوا ہے جو ابن عابدین نے غلط فہمی کی وجہ سے فتاوی شام میں درج کیے. مبصر متخصص کا فرض ہے کہ چھانٹ مارے اسے. اور ہمارے بزرگوں نے جو فتوے لکھے ہیں وہ ابن عابدین کی تقلید میں ہے. سرے سے مقلد غلط ہے تو مقلد کیا بچے گا, وہی غلط ہے تو جو تقلید میں آئے ہیں وہ سب کے سب خطا کرے گا. پھر یہ کہنا کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے اور علم تر کیف سے تراوی پڑھی جائے, نقل و عقل کے خلاف ورزی ہے. نقل و عقل کے خلاف ورزی ہے. قرآن کریم ہی ہوگا وہ سنت ہے, علم تر کیف سنت نہیں ہے. اور علم تر کیف سے پڑھنے والا کیا وہ مفت پڑھائے گا؟ کیا اس کی بھی تو تنخواہ مقرر ہے. اس لیے ہم پر آج تک ان بزرگوں کا موقف واضح نہیں ہے, ہم معذرت خواہ ہیں. قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے کسی حال میں بھی ہر حال میں حفاظ اور قراء اور علماء کی تکریم کو ہم واجب سمجھتے ہیں, اور ہم دلائل اور نصوص کی روشنی میں اس کو عین عبادت و ثواب سمجھتے ہیں. اور اس سلسلے میں جتنے فتاوی صادر ہوئے ہیں وہ بے بنیاد ہے اور معتزلہ کا چرخہ ہے, اور غلط فہمی کی وجہ سے فتاوی آل سنت کی نظر ہو چکے ہیں. وجاء من اقصی المدینۃ رجل, آ گیا شہر کے دور کی طرف سے ایک آدمی, ایک مرد آ گیا. مرد کام کریں گے, بنون کریں گے, بنات صرف دیکھتی رہے گی. یہ نہیں کہ کسی شہر کے دوسری طرف سے عورت دوڑتی ہوئی آئی, عورت کے ذمہ اتنے بڑے کام نہیں ہے, مرد ہونا چاہیے. مرد بعض علاقوں میں بنون کے مدرسے ختم اور بنات کے ترقی پر ہے. انہیں خیال کرنا چاہیے کہ کائنات بنون سے آباد ہے نہ کہ بنات سے. یسا مرد کی شان ہے کہ دوڑ دھوپ کرے. وہ مرد کے اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس میں چستی اور ہمت ہو. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, کہنے لگا اے لوگو مان لو مرسلین کی بات. اتبعوا من لا یسألکم اجرا, مان لو بات ان کی جو مانگتے بھی نہیں تم سے اجر. وہم مہتدون, اور وہ ہے ہدایت یافتہ. حرمین شریفین میں ختم قرآن کی رات, وہاں جب حرم شریف میں قرآن شریف مکمل ہوتا ہے تو ہدایا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ داخل حرم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ 30-35 وزراء کی طرف سے ایک ایک مرسڈیز گاڑی, اور بادشاہ کی طرف گاڑی ڈالروں سے سونے سے بھر کے آتی ہے. نئی نیو برانڈ گاڑی بما چابیوں کا ادا کی, اور شہزادوں کی طرف سے کوٹیاں اور بنگلے حافظ صاحب کے حفظ کے بدلے میں. اس لیے کوئی چیز اتنی چھوٹی نہیں ہوتی کہ داخل حرم ہو جائے. صرف اس کی لسٹ آتی ہے اور اس کو سنا دیتے کہ اتنے ہدایا آپ کے لیے جمع ہوئے ہیں. حالانکہ حنابلہ کا مذہب سخت ترین مذہب ہے, اور وہ ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں, لیکن اس مسئلے میں وہ میرے فتوے سے بھی آ گئے. ایک بڑے مدرسے کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا, دو تین مفتیان صاحبان آئے, محتمم صاحب بیٹھے تھے, چائے وائے منگوائی. پھر مجھ سے کہا یہ قرآن خانی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اہل سنت کے نزدیک قرآن خانی سنت ہے, پڑھنے اور جس کے لیے پڑھا جائے ثواب ہے. کہ نہیں نہیں, کچھ لینا دینا کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے, واجب ہے. اس کو جائز سمجھنا نصوص کا خون کرنا ہے. کہنے لگے کہ ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا سے ناجائز نہیں. میں نے کہا اگر اس کے نیچے کسی نے پوری دنیا میں ایک مفسر دکھایا یا مجتہد جس نے اس سے استدلال کیا, میں انعام دینے کے لیے تیار ہوں. اور اگر اس سے استدلال ہو جاتا تو پھر خلاف کرنے والا تو کافر ہو جاتا, مستحل الحرام کافر ہوتا. اور آپ بھی مکروہ کہتے ہیں, حرام قطعی تو نہیں کہتے. میں نے کہا کوئی ایسی تفسیر جو حدیث صحیح کے خلاف ہو اس کے مردود ہونے کی پہلی نشانی.
اور احادیث میں علی الاطلاق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پتہ چلتا کہ کسی آیت یا سورت پر کسی کو انعام ملا ہے تو آپ بڑے خوش ہو جاتے. اور فرماتے ہیں اِنَّ خیر مَا خَسْتُمَ لِهِ اَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ. میں نے کہا کہ یہ صرف قرآن خانی اور تراوی میں حافظ قرآن ان کے لیے ہیں یا پورے دین کے لیے ہیں؟ تو چپ ہو گئے. میں نے کہا حدیث صحیح ابو داؤد و ترمذی میں ہے، اتخذ مؤذنا لا یاخذ ولا اذانی اجرا، ایسا مؤذن رکھو جو تنخواہ نہ لے. تو دنیا کے اندر وہ کون سا مؤذن ہے جو بغیر تنخواہ کے کام کرے؟ اس حدیث کے خلاف کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں قاضی خان و ہدایت علی کہ امامت و اذان پر بالکل جائز؟ معلوم ہوا کہ اصلاً ضرورت ہے یا عظمت ہے. ہم دونوں علتوں کو کارآمد سمجھتے ہیں، ضرورت اور عظمت دونوں ہیں. جو محتاجین ہیں ان کی ضرورت ہے، اور جو غیر محتاجین ہیں ان کی عظمت و تقریب ہے. ہمارے حافظ صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ جو آیا ہے کہ 1,20,000 اور 80,000 تک دینا چاہیے حافظ قرآن کو، تو وہ مجھے کب ملے گا؟ اس کو 30 کے آس پاس ملتے ہیں، ابھی آگے پڑھا نہیں ہے کیوں، غلطیاں بہت کر رہا ہے. اور حافظوں کے اعتبار سے تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کی شان بلند ہے، اس کی ایک معمولی سی غلطی بھی کٹک دی. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو حدیث آئی ہے کہ حضرت نے جب سنا کہ ان کو اتنا ملا ہے، تو آپ نے فرمایا اضربوا لی سہما، میرے حصہ کا بھی انتظام کرو، اس پر عمل تم کب کرو گے؟ فتوے میں دیتا ہوں، سارے جہان کے مولویوں سے میں لڑتا ہوں. اور عیش و عشرت سے جب رمضان ہو جاتے ہیں، الفاظ اونچوں پہ ہاتھ کر کے یار وہ اکرام حافظ والا کاغذ تو ذرا دے دے. ایک بڑے مارکیٹ سے صدر صاحب نے ٹیلی فون کیا، حضرت مفتی صاحب عجیب ہیں، مفتی محمد ظہیر علی خان. میں نے کہا بول رہا ہوں بھائی، بتا. کہ یہ ہمارے حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہیں، ان کو کچھ دینا کیسا ہے؟ میں نے کہا پہلے کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھا. میں نے کہا جب میں حدیث پیش کروں گا اور اس کی تشریح کروں گا تو عمل کرو گے؟ کہا بالکل. میں نے کہا بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 1,20,000 اس کے بنتے ہیں. کہنے لگے اچھا چلو اس سال تو دے دیں گے. میں نے کہا اس سال دے دو حافظ صاحب کا کام ہو جائے گا، اگلے سال کوئی اور اللہ انتظام کرے گا. حافظ صاحب 1,20,000 لے کے یہاں آ گئے شکریہ کے لیے. میں نے کہا شکریہ اس طرح نہیں ہے، جو حدیث میں شکریہ ہے اضربوا لی سہما، میرا حصہ وہ 20 والا اوپر کا تو رکھو. تو کہنے لگے کہ اس وقت میں لایا نہیں ہوں، اسی میں انشاءاللہ مٹھائی کا ڈبہ. میں نے کہا وہ 5 نمبر کی مت سے ملے جائے، وہ بھی دیتی ہے مٹھائی کھاتے ہیں. مٹھائی مٹھائی نہیں چلتی، اتبعوا، ساتھ دے دو. من ان لوگوں کا، لا یسألکم اجرا، جو مانگتے نہیں تم سے اجرت، وہم محتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے. الحمدللہ ہماری امامت کی کوئی تنخواہ نہیں، تدریس کی کوئی تنخواہ نہیں، افتاح کی کوئی تنخواہ نہیں، اور ضرورت کیا ہے؟ اللہ دین کی برکت سے تمام ضروریات پوری فرماتے ہیں، لیکن ہم مطلقاً قائل ہیں اور وجوب کے درجے میں. خود نہ لینا یہ استغنا ہے جو اللہ نے نصیب کیا ہے، اور دوسروں کو بتانا احقاق حق ہے. عاجز اور مساکین کا کیوں حق مارا جاتا ہے؟ بعض لوگ فتوے دیتے ہیں جی ہمارے امام صاحب کو عشر دیا جاتا ہے، زکات دی جاتی ہے، بالکل تہمت اور قذف. علی المصطفین الاخیار، دستور وہاں یہ ہے کہ سلف کے طریقے پر امام کی تنخواہ مقرر نہیں ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ امام تنگ دست ہے، اس لیے زکات فطرہ اور دیگر چیزوں کا اور لوگوں کے مقابلے میں امام زیادہ حقدار ہے.
قصہ ختم.
اتباع کرو ان لوگوں کا جو مانگتے نہیں تم سے اجرت، کوئی مانگتا نہیں الحمدللہ، اہل حق کے ہم مانگنے کا رواج نہیں ہے، بن مانگے اللہ عطا فرماتے. وما لی لا عبد الذی، اور کیا ہوئے مجھ کو کہ نہ عبادت کروں اس کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اس کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا، میں عبادت نہ کروں. یہ زیادہ سمجھانے کا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ کیوں تم عبادت نہیں کرتے. اتخذ من دونہ آلہ، کیا میں بناؤں اس کے سوا اور معبود، یرید الرحمن بضر، اگر ارادہ کر لے اللہ رحمان مجھے تکلیف دینا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کام نہیں آئے گی ان غیر اللہ کی سفارش کچھ، ولا ينقذون نہ چھڑا سکیں گے، انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یہ حبیب نجار کی تقریر ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، بس میں ایمان لایا تمہارے رب پر، اچھی طرح سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، وہ شہید کر دیے گئے اور کہا گیا کہ جا جنت۔ قال، کہنے لگا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میرے لوگوں کو پتہ چلے، بما غفر لی ربی، کہ مغفرت کر دی میری میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھ کو باعزت لوگوں میں سے، کرامت بعد الوفات۔ کرامت بعد الوفات موحدین کا حق ہے، کرامت بعد الوفات اولیاء کرام کا حق ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، ہم نے نہیں اتارا اس قوم پر اس کے بعد، من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے، وما کنا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، ان کانت اللہ صیحتا واحدۃ، نہ تھی مگر ایک ہی آواز، فیضا خامدون، ناگہاں وہ بستی پوری کی پوری بجھ گئی،
ختم، جلس گئی۔
اس پر ابن کثیر کو تعجب ہے کہ بھائی جب وہ سارے ہلاک ہو چکے ہیں تو انتاکیہ تو قائم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایک شہر ایسا ہو کہ بس بڑا شہر تو ہلاک ہو گیا، اس کی یاد میں قریب میں دوسرا شہر آباد ہوا۔ یا حسنتنا للعباد، اے افسوس ان نافرمان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتے ان کے پاس پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ہے ان کے استہزاء کرنے والے، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، آیا دیکھتے نہیں کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتیں، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ واپس نہیں آئیں گے، وان کل لما جمیع لدینا محضرون۔ یہ آیت جب بھی آئے تو ان میں اس میں ان نافیہ ہیں، لما بمانے الا کے ہیں، نہیں ہے کوئی بھی مگر ہمارے ہاں حاضر ہوں گے، گرفتار حاضر ہوں گے۔ وآیت اللہم الارض المیتہ، اور ان کے سمجھ کے لیے نشانی ہے زمین بنجر، احییناہا، ہم اس کو آباد کرتے ہیں، واخرجنا منہا حبا، اور نکالتے اس میں سے اناج، فمنہو یاکلون، پس اس میں سے یہ کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور پیدا کرتے ہیں ہم اس میں باغات کھجور و انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور چلاتے اس میں چشمے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ کھائے اس کا پھل، وما عملت ایدیہم، اور وہ جو پیدا کیا ہے، وما عملت ایدیہم، اور اس کو نہیں بنایا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فصلیں پیدا کی، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں کی محنت تو تب مؤثر ہے کہ اللہ اثر ڈالے، اور یا یہ کہ وما عملت ایدیہم، اور جو یہ ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فلا یشکرون، آئے شکر نہیں کرتے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکی ہے اس کے لیے جس نے پیدا کیا اناج سارے، مما تنبت الارض، جن کو اگاتی ہے زمین، اور من انفسہم، خود ان کے جیوں میں سے بھی، اور مما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے جو یہ جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیلیں ہیں کہ زمین سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، فصل نکلتی ہے، اللہ اکبر، باغات دیکھ کر کے آدمی حیران رہ جاتا ہے، کیسے کیسے انار، کیسے کیسے امرود، کیسے سبزیاں ترکاریاں، کیسے بینگن اور لوکی، کیسے زمین اللہ ہری بھری فرما دیتا ہے۔ وآیت اللہم اللیل، اور ان کے سمجھنے کے لیے نشانی رات بھی ہے، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے اس میں سے دن، فیضا ہم مظلمون، پس ناگہاں اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ رات سے دن کو ایسا کھینچ لیتے ہیں جیسے بتی چلی جاتی ہے، جیسے کپڑا کوئی لپیٹ لیتا ہے۔ سلخ کے معنی ہیں بکرا ذبح کر کے اس کا چمڑا اتارنا، جیسے رات کی دن کی چادر ہم گھسیٹ لیتے ہیں تو لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج چل رہا ہے اپنے محور کے ارد گرد، اللہ تعالیٰ نے سورج کا بھی ایک محور پیدا کیا، اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب اور علم والے کا۔
700 سال تک سائنسدانوں نے کہا کہ سورج نہیں گھومتا، زمین گھوم رہی، قرآن نے کہا والشمس تجری، نہیں سورج گھوم رہا ہے۔ 700 سال بعد سائنسدانوں کا اس وقت پوری دنیا میں اتفاق ہوا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، لیکن وہ تیز گھوم رہا ہے، پکڑنا اس کی حرکت بہت مشکل ہے۔ اس لیے سائنسدان کی مثال اس بچے کی ہے جو ایک بات جانتا ہو، دوسری سے ناواقف ہو۔ اس لیے سائنسی تحقیق کو علماء قرآن کی تفسیر سمجھنا غلط سمجھتے ہیں۔ سائنس آئے دن کی بدلتی رہتی ہے،
اور پھر ایسی صورت میں لوگ سمجھیں گے کہ قرآن کی تفسیر بدل گئی. جن بزرگوں نے ایسی کوشش کی ہے ان کی کوشش پسند نہیں کی گئی ہے, کیونکہ سائنس انسانی تگدو اور خدمت کا نام ہے, آئے دن کے بدلتی رہتی ہے. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے سائنس نے اس قدر موافقت کر لی, لیکن یہ کہنا کہ عین یہی قرآن کہہ رہا ہے, یہ بالکل غلط. اور اس سلسلے میں مشہور مفسر مصر کے حکیم جوہر طنطاوی تفسیر جواہر القرآن 16 جلدوں میں لکھی ہے, بہت بڑی تفسیر ہے. یہ تفسیر اس اعتبار سے تو بہت اعلیٰ ہے کہ تسار جہان کی سائنس لیبارٹریاں اور ان کے تجربے اور سائنسی تحقیقات اور معلومات کو عربی زبان میں ڈال کر علماء کو واقف کرایا, کیونکہ بوجہ انگریزی نہ جاننے کے بیشتر علماء ان کے جاننے سے محروم رہتے ہیں. یہ خدمت تو حکیم جوہر طنطاوی کی جلیل القدر اور واجب التعریف ہے. لیکن انہوں نے سائنسی تحقیقات کو قرآن کی آخری تفسیر قرار دے دیا. جامع اظہر میں حضرت شیخ استاذ مولانا یوسف بنوری کی ملاقات حکیم جوہر طنطاوی سے ہوئی, تو حکیم نے پوچھا کہ حضرت نے میری تفسیر دیکھی ہے؟ فرمایا میں نے دیکھی. کہا کس طرح ہے؟ کہا بالکل غلط ہے. اس نے پوچھا کہ کیسے غلط ہے؟ تو مولانا نے کہا اس پر آپ مکالمہ مقرر کریں. مکالمہ شیخ الازہر دکتور عبدالحلیم محمود کی نگرانی میں مقرر ہوا. حضرت مولانا نے کھڑے ہو کر اس کے یہی اسی پہلی حیثیت جو میں نے بتائی کہ انگریزی علوم کو سائنسی تحقیقات کو عربی میں منتقل کر کے علماء کے لیے سہولت پیدا کی, اس کی تعریف کی. لیکن فرمایا کہ حضرت آپ نے سائنسی تحقیقات کو تفسیر قرآن بنایا, جبکہ سائنسی تحقیقات آئے دن بدلتی ہے. آج جو تحقیق ہے 500 سال پہلے اور تھی, اور 500 سال بعد جو آئے گی وہ بالکل علیحدہ ہوگی. ایسی صورت میں جو تفسیر آپ نے قرآن کی سائنسی تحقیق پر بنیاد رکھی وہ تحقیق تو ختم ہو گئی, تو وہ تفسیر بھی ڈسمس ہو گئی. تو یہ قرآن کی خدمت نہیں ہے, بلکہ تفسیر کے بہانے قرآن کے اندر تحریف ہے. حضرت نے یا استاذ کہہ کر 250 اعتراضات صرف سورہ بقرہ پہ کیے. حکیم جوہر طنطاوی نے جواب میں کھڑے ہو کر 150 اعتراضات کا اسی وقت اعتراف کیا کہ یہ میں سمجھ گیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دوں گا, اور بقیہ 100 پر میں علماء سے مشاورت کروں گا. اور حضرت مولانا جب ان کو سمجھاتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے الان افہم منک معنی ھذا الحدیث, اس حدیث کا مطلب پہلی مرتبہ آپ سے سمجھ میں آ گیا. اور مولانا کو اخیر میں کہا ما انت بعالم ہندی بل انت ملک انزلہ اللہ لاصلاح من السماء, آپ ہندوستانی عالم نہیں ہیں, اس وقت تو پورے ہندوستان تھا, بلکہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ نے میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے. والشمس تجری لمستقر لها, سورج گھوم رہا ہے اپنے محور کے گرد, اور تفسیر بیضاوی میں ہے والشمس تسجد لخالقها ومنشئها, سورج سجدے کرتا ہے اپنے پیدا کرنے والے کے لیے, یہی اس کا محور ہے. اور صحیح مسلم میں ہے ہر روز سورج نکلنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ کر کے اگلے دن کے لیے اجازت طلب کرتا ہے. قیامت کے قریب جب اللہ کو دنیا ختم کرنی ہو, سورج جب سجدہ کر کے اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت نہیں ملے گی, تو فرجعت القہقرا, واپس مغرب سے ہی طلوع ہو جائے گا. اذا طلعت الشمس من مغربها وهنالك الزلازل والفتن, یوں قیامت قائم ہو جائے گی. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ مقرر کیا ہے عزیز و علیم نے, اس لیے چل رہا ہے. والقمر قدرناه منازلا, اور چاند کے بھی ہم نے طے کیے ہیں ٹھکانے. چاند کے ٹھکانے تو مقرر ہے, لیکن رؤیت الہلال کے چیئرمین کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. پشاور میں اس نے 7:30 بجے اعلان کیا چاند نہیں ہوا, چاند نہیں ہوا. اس کے بعد چاند کی شہادتیں پیش ہوئی، اس کی موجودگی میں علماء سرحد نے شہادتوں کو قبول کیا. اس نے کہا کہ میں نے چونکہ اعلان ایک دفعہ کیا ہے، میری بےعزتی ہے، میں نہیں کروں گا. تو مولانا سنجان صاحب مدظلہ نے اس سے پوچھا کہ شرعاً یہ لوگ چاند دیکھ کے لے آئے ہیں، ان کو کس دلیل شرعی سے رد کیا جاتا ہے، وہ ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی انکار کر لیں. تو اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ رضا خانی کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے سوائے جہنم جانے کی؟ والقمر قدرناه منازلا، اور چاند کے مقرر کیے ہم نے ٹکانے. ہمارے علماء کا اس وقت اتفاق ہے کہ اعتکاف کے لیے ایک دن پہلے بیٹھنا ہوگا اور عید بعد ایک روزہ قضا کیا جائے گا. علماء حق، علماء دیوبند کا صوبہ سرحد سے کراچی تک تقریباً اتفاق ہو گیا، اس لیے اس کے خلاف کی ضرورت نہیں ہے. والقمر قدرناه منازلا، اور چاند کے مقرر کیے ہم نے ٹکانے. چاند کے ٹکانے، لیکن رویت ہلال والوں کا ٹکانا کوئی نہیں. پورے ملک میں بے روزگار، دین نہ سمجھنے والے، اخباری قسم کے مولوی، وہ پانچ ٹخنوں سے نیچے رکھنے، وہ رویت ہلال کے ممبر شاب ہوتے. ممبر شاب، ممبر سے کو بسکٹ چائے کا شوق ہوتا ہے، ابھی پین پہ چڑھ جاتا ہے. کبھی کبھی لاہور اور اسلام آباد اور پشاور کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی مل جاتا ہے. بس یہ ان کے جو ہے نا، ذالک مبلغہم من العلم. راسخین علماء، اکابر افتاء، محققین فقہا، وہ اس لجنے میں بیٹھے تاکہ وہ ملک کی اور مسلمانوں کی دینی رہنمائی کر سکے. یہ جو انہوں نے جمع کیا ہے ادھر، وہ خویشتن کو مست کرا رہبری کو ند، وہ خود گمراہان ہیں، وہ اور لوگ کیا رہنمائی کریں گے. والقمر قدرناه منازلا، اور چاند کے طے کیے ہیں ہم نے ٹکانے. چاند چلتا ہے ان ٹھکانوں پہ، ایک دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اگلے دن طلوع ہوتا ہے. جو لوگ شعبان کی گنتی رکھتے ہیں ان کو ایک ایک دن کا ٹھکانہ معلوم ہے. والقمر قدرناه منازلا سے علم الحساب بابت قمر کی اصلیت نکل آئی. اور پیغمبر نے بھی کہا ہے، صوموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤية او بعد ثلاثین شعبان. چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید مناؤ، یا پھر گنتی پوری کر لو. والقمر قدرناه منازلا، اور چاند کے مقرر کیے ہم نے ٹکانے. حتی عادا، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے، کل عرجون القدیم، جیسے ٹہنی ہو پرانی. یہ تردی چراوا پسی لک لخت زڑا، اللہ سرانگ زڑا،
بالکل باریک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ،
اور ایک دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور ان کو نظر نہیں آتا. ہمارے یہاں لوگ چاند دیکھتے ہیں کبھی کبھی، تو اس طرح منہ کر لیتے ہیں، ادھر پیچھے کی طرف، مجھے کہتے نظر آ رہے ہیں، میں نے کہا جائیں گے دو تین دن میں، آج نہ صحیح تو کیا ہے.
ماسٹر صاحب اسلامیات پڑھا رہے تھے بچوں کو، ماسٹر صاحب اسکول کے، اسلامیات ان کیا ہوتی ہے، تو اس میں تھا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان شریف میں موجود ہو وہ روزے رکھے. تو اس نے اس کو دیکھا، وہ کہنے لگا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو چاند دے کے وہ روزہ رکھے. ندیم ملیان داس داس کو ماتا کلس میں مختار ہوئی، بتا فرض، کہتے ہیں مجھے کبھی چاند نظر نہیں آئے، مجھے بھی کہتے ہیں آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، میں نے کب دیکھا ہے. یہ رویت ہلال کا چیئرمین صاحب ہے، اس کو سنڈا نظر نہیں رہتا. اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے خلاف کرتے رہتے ہیں، یار ان کی عادت ہے سرحد والوں کی، اور آپ کی عادت ہے چاند نہ دیکھنے کی. تو بیٹھتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے، اور جو اگر کوئی دیکھ لے تو یہ اس سے خفا ہوتے ہیں. پھر پشاور اجلاس کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو کسی بریلواڑے کے اندر کر لو، انہوں نے بھی اچھا کیا اس کی موجودگی میں، وزراء علماء سب جمع ہو گئے، یہ لبر چٹو بیٹھا رہا، اعلان ہو گئے سارے، چلو یہ بیوقوف ہے چیئرمین صاحب کا مکال جائے یہاں سے. اگئی تو پکارو جی اصول ڈبول ہے سب میں خلا پختون والے اور دخیل ہے.
لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا، مسئلہ صبح سرد کی تائید کا نہیں ہے، مسئلہ فرائض دین کا ہے. رمضان شریف قطعی فرضیہ ہے، فرض مسئلہ ہے.
جب ملک کے کونے میں چاند ہو گیا، مسلمانوں پر اس کی اتباع فرض ہے. اور ایک ایسا لجنہ جو اس مقصد کی سہولت کے لیے بنایا گیا، اس کا چیئرمین ہی نااہل ہے، اور مسلمانوں کے تین صوبے غریب محروم ہو گئے
ایک روزے کی فرضیت سے، اور ساری عبادات میں خلل واقع ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں میں مجتہد ہوں، مجھے ایک نیکی ملے گی. تو آپ مان لے کہ غلطی کی تب نیکی ملے گی، تم تو مان نہیں رہے ہو. مجتہد ہے، مشرک کے بھی مجتہد ہوتا ہے. ابو جہل مجتہد تھا. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا، لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا، نہیں یہ سورت کہ مناسب ہو اس کے لیے، ان تدرک القمر، کہ وہ پکڑے چاند، وللیل سابق النہار، اور نہ رات آگے بڑھ سکتی ہے دن سے، وکل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک اپنے محور میں تیر رہا ہے. صوفیاء کہتے ہیں ہر مخلوق اپنی جگہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. سبحان اللہ. سبحا یسبح،
سبحا یسبح کے معنی تیرنے کے آتے ہیں، لیکن صوفیاء کہتے ہیں آہستہ آہستہ ذکر کرے تیرنے کے معنی میں، جس طرح تیرنے سے سینے کی ورزش ہوتی ہے. صوفی کرام فرماتے ذکر الہی سے سینے کا علاج ہو جاتا ہے.
تصوف کے میدان میں دو کتابیں بنیاد یاد رکھنا، ایک کلابازی کی التعرف لمعرفت التصوف، یہ وہی کلابازی ہے جس کے رجال الشیخین ہیں، محدث سے بہت بڑا، اور دوسری حافظ ابن قیم کی مدارک السالکین فی شرح منازل السائرین بتفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. حافظ ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد، اس نے تصوف پر ایسی کتاب لکھی ہے جو علماء نجد کے لیے مچھلی کا کانٹا بنا ہے، گلے میں پھنسا ہوا ہے. مدارک السالکین تین جلدوں میں. اور اس زمانے میں اردو جاننے والوں کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی التکشف عن مهمات التصوف، تمام دنیا بھر کی کتب تصوف سے بے نیاز کرنے والی ہے. ویسے امیر اعلی سنجری نے اپنے شیخ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے احوال اور مجلس سے لکھی ہے فوائد الفواد، بہترین کتاب ہے امیر اعلی سنجری نے، اور امیر خسرو نے لکھی ہے افضل الفواد، وہ بھی بہت عمدہ ہے. اور خود خواجہ صاحب نے اپنے شیخ خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین فرید الدین مسعود گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ پاک پٹن والے بزرگ کے حالات لکھے، اور اس کتاب کا نام ہے راحت القلوب. معین الدین چشتی کے احوال جمع ہے لمعات خواجہ میں. اور معین الدین صاحب نے خود کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دلیل الطالب، 60 دلائل قائم کی کہ اشراق کا انتظار مسجد میں بہتر ہے. 60 دلائل دی، کثیر العلم وسیع الاطلاع، نہایت بڑے محقق عالم ہیں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. چشت سے تو وہ تبلیغ کے لیے آئے تھے، پیر بننے کے لیے تھوڑا ہی آئے تھے، وہ تو خدا نے کرامات کی بارش کر دی. وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے محور میں گھوم رہا ہے. جس جگہ آپ ہیں وہاں اللہ کا ذکر، دین کا کام، قرآن کا درس، سنت کی تبلیغ، رد شرک اور بدع اور رسم، یہ ضروری ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ، جس جگہ جس سرزمین پر آپ ہو اللہ کے دین کا کام اخلاص سے کریں. وَآيَةُ لَّهُمْ، اور نشانی ان کے لیے ہے، انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے بٹھایا ان کی اولادوں کو کشتی بھری ہوئی میں. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ان جیسی چیزیں جن کی یہ سواری کرتے ہیں. وان نشاء نغرقهم، ہم چاہے تو ڈبو دے ان کو، فلا صریخ لهم، بس کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا ان کا. صریخ فریاد رس. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کو چھوڑایا جائے گا اللہ کے عذاب سے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ مہربانی ہماری. وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، اور فائدہ ایک وقت تک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو آگے آنے والی چیزوں سے، قیامت آ رہی ہے، یا ڈرو ان اعمال میں جو آگے بھیج رہے ہو. وما خلفکم جو پیچھے چھوڑتے ہو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم ہو. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم نہیں آتی ان کے نشانی رب کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کر لو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ان چیزوں میں سے جو دیے تم کو اللہ نے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں کافر لوگ لِلَّذِينَ آمَنُوا مسلمانوں سے أَنُطْعِمُوا کیا ہم کھلائے مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں ہو تم مگر گمراہی واضح میں. اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ کسی موقع پر مسلمانوں نے کفار کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی بڑی دنیا اور مال دیا ہے خرچ کر لو, تو کفار نے کہا کہ ہم کیوں خرچ کریں اگر اللہ تعالیٰ کو ان کو کھلانا تھا, اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو کھلانا تھا تو خود ہی کھلاتے, ہم کیوں کھلائے, خدا نے خود ان کو بھوکا بنائے تو خدا کے بھوکے کو ہم سیر کر کے اللہ سے لڑائی مول لے. جیسے جو ہے نا زندقت کی الٹی بات. پہلے اشکال اس پر یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی کہ کافروں کو کہے کہ تم خرچ کر لو, تو جواب یہ ہے کہ بطور دین کے نہیں بطور دنیا کے. جیسے کافر کو آپ کہتے ہیں کہ راستہ بن رہا ہے, روڈ بن رہا ہے, پل بن رہا ہے, سڑک تیار ہو رہی, تو وہ بھی چندہ دیتا ہے, آگ لگی ہے اس کے بجھانے کا انتظام ہے, شہر میں وبائی امراض پھیل رہے ہیں, لائنیں رس رہی ہے, ان کے نقاشی کے تیس میں سب برابر ہے. اس طرح عمومی قسم کی انفاق کی بات کہی گئی ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے
کہ کہاں کافروں کو نہیں ہے, کہاں مسلمانوں کو, کافر مسلمانوں کو اکسا دیتے ہیں کہ تم کھلاتے ہو کیوں ان لوگوں کو جن کو خدا نے بھوکا بنایا ہے.
اللہ, ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, اس کا نام تھا مولانا غلام غوث. گوالیار میں مشہور جگہ تھی ان کی, اور ان کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ.
بہت اکابر اولیاء میں سے ہوئے ہیں.
انہوں نے لکھا ہے کہ دو دوست تھے ہندوستان میں, آپس میں بات چیت کرتے تھے, تو ایک کہتا تھا کہ اگر مجھے ہندوستان کی بادشاہت ملی نا تو میں بہت زیادہ رحم و کرم کروں گا اور بڑا عادل کروں گا اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. دوسرا کہتا تھا اگر مجھ کو ملی نا تو میں لوگوں کی صبح و شام ڈنڈے سوٹے لگاؤں اور کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا, ہر ایک کی پٹائی اور کان پکڑواؤں گا اور لوگوں کے چمڑے اتار دوں گا.
خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ ظالم جو تھا وہ بادشاہ بن گیا. اب اس نے کشت کشت خون کا بازار گرم کر لیا ہر جگہ, اور جہاں کوئی دیکھتا ہے اس کا سر قلم, جہاں کسی کو دیکھتا ہے اس کا چمڑا اتارا. تو لوگ اس کے دوست کے پاس گئے کہ آپ کا دوست بادشاہ بنا ہے, آپ خدا کے لیے اس کو کچھ انصاف و عدل سکھائیں, ہم سب مر رہے ہیں.
وہ اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں اور تم رحم کرو. اس نے اس کو دیکھا کہا بیوقوف, آپ کہتے تھے کہ میں رحم کروں گا, تجھ کو تو بادشاہ نہیں بنایا, اور میں نے کہا میں ظلم کروں گا, مجھے بادشاہ بنایا,
تو خدا نے خود چاہا ہے کہ ان کو پیس ڈالوں تب تو مجھے بادشاہ دی, اگر رحم و احسان مقصود ہوتا تو تجھے بنا دیتے.
خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایک ایسا کرشمہ دکھایا کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے ظلم و ستم سے تائب ہوا. لیکن یہ جب تک تربیت نہ ہو تو اسی طرح اخلاق ہوتے ہیں. اب بھی شہر بھر میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مدرسوں والے بڑے آسودہ حال ہو گئے, اور مدرسوں میں بڑا مال آتا ہے, مسجد اور مدرسے بڑے متمول ہیں. بھائی دین کا مضبوط ہونا تمام مسلمانوں کی عزت کا باعث ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس صدی کے اندر وہ بھوک نہیں رہی جو پہلے کی طرح بھوک رہی ہے. کبھی کبھی آ کے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے گھر میں بکرا کٹا ہے لے آؤ اور کھانا تیار ہے کسی کو بیچ دو, تو میں ان سے کہتا ہوں وہ لوگ مر گئے جو آپ کے گھر کھانا کھانے جا رہے تھے اور وہاں سے کٹے ہوئے بکرے, اب تو آپ کو یہاں پہنچانا ہے, ہمارا کوئی آدمی نہیں جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے گنگوہ شریف کہلاتا ہے، جب ولایت کے مقام پر پہنچے اور خدا تعالیٰ کے اعزاز اور شرف کی بارش ہونے لگی تو ہندوستان کے اندر کاتسالی پڑ گئی۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک دیگ پکاتے تھے پلاؤ کا، اور ایک دیگ پکاتے تھے ہندوؤں کے کھانے کا، اور عام اعلان تھا کہ ہندوستان کے لوگ آئے اور کھائے، لوگ آتے تھے اور برتن بھر بھر کے لے جاتے تھے۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا، حق تعالیٰ نے پوچھا کہ عبد القدوس یہ بندے کس کے ہیں؟ کہا آپ کے۔ کہا کہاں سالی کس کی طرف سے آئی؟ کہا آپ کی طرف سے۔ کہا آپ کو ہم نے فقیری دی تھی، یہ خدائی میں کیوں پاؤں رکھنے شروع کر دیا کہ اب تم لوگوں کے رزاق بننے کے چکر میں؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس مال میں سے جو دیا تم کو اللہ نے، قال الذين كفروا، کہتے ہیں کافر لوگ، للذین آمنوا، مسلمانوں سے، انتعم اللہ یشاء اللہ وطم، ہم کھلائے ان کو، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ کتنی غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے کھلاتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر گمراہی واضح میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ما ينظرون الا صيحة واحدة، نہیں انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا، تأخذهم، جو پکڑے ان کو، وهم يخصمون، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، فلا يستطيعون توصیتا، نہیں استطاعت رکھیں گے وصیت کرنے کی، اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ وصیت کر لیں، ولا الى اهلهم يرجعون، نہ گھر والوں کی طرف جا سکیں گے، ونفخ في الصور، اور پھونکا جائے گا بنسری میں، فاذا هم من الاجداث، پس ناگہاں یہ اپنی قبروں میں، الى ربهم، رب کی طرف، ینسلون، جا رہے ہوں گے، نسل ینسلون، اجداث جدس قبر کو کہتے ہیں، قالوا یا ویلنا، کہیں گے اے افسوس، من باسنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہم کو ہماری قبروں سے، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، پھر خود ہی کہیں گے یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ رحمان نے کیا اور سچ بولا تھا پیغمبروں نے، ان کانت اللہ صیحة واحدة، نہیں ہوگی یہ مگر ایک ہی چیخ، فاذا هم جميع لدينا محضرون، پس ناگہاں یہ سب ہمارے سامنے پیش ہوں گے، فاليوم لا تظلم نفس شيئا، پس آج ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ بالکل، ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، اور نہیں تم کو سزا دی جائے گی مگر تمہارے کیے کی، ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، اور بے شک جنت والے آج کے دن اپنے اپنے کام میں خوش و خرم ہیں۔
مفسرین نے اس کی بہت باتیں لکھی ہے، ایک بات وہ لکھی ہے کہ وہ اپنے حور سے اور اپنے ازواج سے وہ مخصوص فعل میں مشغول ہو گئے، یہ بھی لکھا ہے، ان اصحاب الجنتی الیوم، بے شک جنتی لوگ آج کے دن، فی شغل، اپنے اپنے کاموں میں، فاکہون، دلبستگی کر رہے ہوں گے، لیکن کیسے مبارک سی گئے اور کیسے زبردست کنائے ہیں، قرآن کی بلاغت پر کائنات قربان جائے۔ ہم وازواجہم، دیکھے وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، چھاؤ میں ہوں گے، علی الارائک، کے چپرکٹوں پہ، متکئون، ٹیک لگا کر، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوگا، ولہم ما یدعون، اور جو یہ منگوائیں گے، پان خور کہتے ہم پان کا، کہیں گے کہ پان لاؤ، اور نسواری کہے گا کہ ہم کہیں گے کہ بھائی نسوار لاؤ، اور بیڑی والا کہے گا یہ سب چیزیں، مگر اس کے لیے دوزخ جانا پڑے گا، وہاں اس کی جو ہے نا کیبن قائم ہو گئے، کیونکہ یہ سب گندی چیزیں اور یہ مسواک کی سنتوں کے معارض ہیں، اس لیے ایسی چیزیں جو نظافت اور نفاست کے خلاف ہیں وہ جنت میں نہیں ہوگی، چائے ہوگی یا نہیں، تو چائے اصلاً نعمت ہے کیونکہ اس میں دودھ ہے، پانی ہے، اور چائے سے دل اور دماغ سرگرم ہو جاتا ہے، اے چائے کے در مجلس شاہ و گدائے، اور تارا جو کند خانہ اے غمرہ، چائے اور بیوی، یہ اگر دنیا کے اندر کسی کو راست آ گئی تو یہ دنیا جنت الفردوس ہے۔ چائے
میزان ہے، ذرا طبیعت میں فرق ہوگا چائے چھوڑ دیں گے آپ. جتنے لوگوں کو چائے راس نہیں آتی، فلیتحیوا لموت، وہ تیار رہے، کفن سرانے رکھ.
چائے کی فضیلت کے لیے اتنی کافی ہے کہ
امام العصر محدث الکبیر مولانا انور شاہ فرماتے تھے، یارا ایک کپ چائے گرم اور ایک بسکٹ اور ایک تیز تلوار ہو اور انگریز کی گردنیں مارتا جاؤ. دیکھیے انگریز ڈائری جو ہندوستان میں شائع ہو گئی. اللہ، ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری مرحوم چائے پیتے تھے، اوئے 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 اوئے، ایسی چائے پیتے تھے کہ تو واہ. فرماتے تھے کہ لوگ ایسے ہی گرم پانی پیتے اس کو چائے کہتے ہیں. کابلی چائے پانے پکے چو جوش اور گو شڑپا 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 شڑپا. دیکھ متیا جو تھا جواب ہے چائے ہوئے متیا تشی متیا تشی ہوئی. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لبریز ہو، لبدوز ہو، لبسوز ہو، خوب پرمغز ہو. مفتی محمود ان کے مہمان تھے، وہ کھانا کھلانے کے بعد حضرت رومال کندھے پہ ڈال کے جانے لگے. حضرت نے پوچھا کہاں حضرت، کہاں تشریف لے جا رہے، آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں. کہا میں نے سندھ کی ایک عورت سے شادی کی ہے، اس کو سب کچھ آتا ہے، چائے نہیں آتی، چائے مجھے خود بنانی پڑتی ہے. وائے وائے وائے. میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا میں بنا کے لاتا ہوں. کہا آپ بنا لائیں گے. وہی بس غلطی منہ سے بات نکل گئی، واپس تو ہو نہیں سکتی تھی. خیر میں آیا اپنے کمرے میں اور وہاں پتیلے میں جس طرح مولانا سے سنا تھا اس طرح پانی رکھا اور نیچے اس کی آگ لگائی اور ساتھی کو کہا ہلکی آنچ سے خیال رکھو. اور میں گیا وہاں، بلوچ کا ایک ہوٹل تھا، اس میں اصلی دودھ ان کے اپنے باڑے تھے اور ہمارے دوست تھے، ہم وہاں بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. میں نے کہا بھائی دودھ دے دو. کہ کیا بات ہے، میں نے کہا مفتی صاحب آئے ان کے لیے. کہا اچھا، تو اس غریب نے پیسے بھی نہیں لیے، آدھا کلو دودھ. وہ ہم لے آئے اور چائے بنائی، اور وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے پورے کپڑے بھیگ گئے پسینوں سے. کہ مولانا کو کون راضی کرے گا، وہ تو عرب و عجم کی چائے مسترد کر دے. ہاں وہاں بے عزتی کا دن آیا ہے، لیکن چلو. جب چائے تیار ہو گئی اور کیتلی میں ڈالی، حضرت کے یہاں لے گیا تو حضرت نے فرمایا پہلے مجھے چکھاؤ، کیونکہ لوگ چائے کا ذوق نہیں رکھتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے مہمان کے لیے پکوائی ہے، مہمان معیار ہونا چاہیے اچھائی اور برائی کا. وہ حضرت کا مطلب یہ تھا کہ طالب علم بچ جائے. میں کہہ دوں گا کہ اچھی ہے تو پھر حضرت بھی چپ ہو جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا نہیں نہیں مفتی صاحب، ناراض نہ ہو، معاف کرنا، لیکن آپ کو چائے پینے کا سلیقہ نہیں، آپ ہر طرح چائے پیتے ہیں. ہر شخص آپ کے لیے چائے، ہر شخص کا چائے کوئی پیتے ہیں، آپ پیتے ہیں. مجھ سے فرمایا پورے ملک میں گھومتے پھرتے اگر چائے کے انتظار میں بیٹھ گئے کام کون کرے گا، ہر جگہ ہم بیٹھے رہیں گے، اچھی چائے لاؤ کون لائے گا. خیر میں نے دونوں پیالیاں اکٹھی بھری اور دونوں حضرات کو پیش کیے، پہلے حضرت مولانا کو پھر مفتی صاحب کو. حضرت بنوری نے چائے ہاتھ میں لی پہلی اور ایک چسکا لگایا آنکھیں بند کی تھوڑی دیر، اس کے بعد آنکھیں کھولی. ماشاء اللہ دنیا میں اور بازوق لوگ ہیں. تو مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا مبارک ہو بھائی، آپ پل صراط پار کر گئے.
مبارک ہو آپ
کو. ہم نے دونوں کی ایک ہی مجلس میں دعائیں لی الحمدللہ.
ایک دفعہ دارالعلوم کراچی میں حضرت ختم بخاری کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس زمانے میں ختم بخاری میں لوگ نہیں ہوتے تھے، بس صرف طلباء علماء، عوام نہیں ہوتے تھے. جی عوام گھریلا یہاں سے چلا ہے، اس بدعت کے بانی ہم ہیں. تو جب کھانا کھایا گیا، میں 15-16 مہمان تھے، تو مولانا تقی صاحب نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اب چائے کا کیا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ پلانی ہے آپ نے. کہا ہاں بالکل، میں پلانا چاہتا ہوں جیسے آپ فرمائیں گے. ایسا کون بنائے گا، میں خود بناؤں گا. مولانا تقی صاحب میں بناؤں گا. بہت اچھا، پتیلا لاؤ. پتیلا منگوایا گیا. کتنے آدمی ہیں، کون کون چائے پیے گا بھائی؟ جو اب پیے وہی کہے، بعد میں نہیں ملے گا اس کو. تو 8 آدمی نے کہا ہم پیئیں گے. تو حضرت نے فرمایا دودھ کتنا ہے؟ 4 کپ. بس 4 کپ پانی ڈالو. اور باقاعدہ اس کو جوش میرے کہنے سے دو، وہ بار بار آتے تھے اب یہ ڈالو وہ ڈالو.
اس کے بعد فرمایا آپ دودھ ڈالو اور ہلکا سا جوش آ جائے اتارو, اور جو پیالیاں ہیں اس کو اچھی طرح کپڑے سے صاف کرو اچھی طرح اندر سے, کہیں قطرہ پانی کا نہ رہ جائے, چائے برباد ہو جائے گی. یقین کر لے کہ وہ چائے جو بن کے آ گئی مثالی چائے تھی, کوئی شک نہیں اس میں. ہر چائے چائے نہیں ہوتی کہ یار بس گرم پانی کو چھڑکا کے تو چھڑکا ہو گیا. لہم فیا فاقیات, ان جنتیوں کے لیے جنت میں پھل ہوں گے, ولہم ما یدعون, اور ان کے لیے جو یہ منگوائیں گے. سبحان اللہ, اللہ کی نعمتیں کیسی زبردست ہیں. سلام, سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو سلام پیش ہوگا, قولا من رب رحیم, یہ قول ہوگا اللہ رب رحیم کی طرف سے. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ سلام کرے گا کہ اللہ رب العالمین تم کو سلام کر رہا ہے یا رب. وامتاز الیوم ایہا المجرمون, علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن مجرموں نیک لوگوں سے. علم احد الیکم یا بنی آدم, کیا میں نے عہد نہیں کیا تھا تم سے اے آدم کے بیٹو, اللہ تعبد الشیطان, کہ مت پوجو شیطان کو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارے لیے دشمن واضح. وان عبدونی, اور میری عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. یہ تو میں تمہیں سمجھا چکا تھا کیوں اس کے خلاف کر کے مجرم بنے, نکلو اچھے لوگوں سے. ولقد ضل منکم جبلا کثیرا, اور یقیناً بہکا چکے ہیں شیطان تم میں سے خلقت بڑی کو. جبلا, جبلت جبل گردد نہ گردد, جبلت فارسیان کہتے ہیں, پہاڑ بدلتا ہے عادت یا نہیں بدلتی, جبل گردد نہ گردد جبلت اخلاقیات کو کہتے ہیں. افلم تکونوا تعقلون, آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. ھذی جہنم الذی کنتم توعدون, یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ ہے. اصلوها الیوم, گھسو اس میں. بما کنتم تکفرون, بس ابھی تمہارے کفر کرنے کے. الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم مہر لگائیں گے تمہارے ان کے منہوں پہ. وتکلمنا ایدیہم, اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم, اور گواہی دیں گے ان کے پیر. بما کانوا یکسبون, بس ابھی ان کے گناہ کمانے کے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ عُيُونِهِمْ, اگر ہم چاہیں مٹا کے رکھ دیں ان کی آنکھوں کو, اندھے ہو جائے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ, پس ہی ڈھونڈتے رہیں گے سیدھا راستہ. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, پس کہاں سے دیکھیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, اگر ہم چاہیں شکلیں بگاڑ دیں ان کی ان کے گھروں پر. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا, یہ نہیں طاقت رکھیں گے چلنے کی. وَلَا يَرْجِعُونَ, لوٹ سکیں گے. ومن نعمره, جس کو ہم عمر دے, ننکسہ فی الخلق, پلٹا دیتے ہیں اس کو پیدائش میں. آہ, یا تو یہ کہ عمر دے دے کے ایک دن ختم کر دیتے ہیں بس, ننکسہ فی الخلق, تنکیس الخلق ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ جس کو ہم عمر دے تو اچانک اس کو پیچھے موڑ دیتے, لمبا قد چھوٹا ہو جاتا ہے, گورا چٹا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے, بہار کی طرح شاندار پر نور چہرہ وہ داغوں والا بن جاتا ہے, بھرا ہوا منہ دانتوں کا وہ خالی ہو جاتا ہے, سیدھی کمر وہ بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے. وہ ایک بوڑھا چل رہا تھا, کمر ٹیڑھی تھی, تو ایک اسکول کے لڑکے نے پوچھا, بابا یہ کمان کہاں سے خرید کے لائے, یہ کمان کہاں سے خرید کے لائے؟ تو انہوں نے کہا, بیٹے جب میری عمر تک آ جاؤ گے تو یہ تمہیں خود بخود مل جائے گا. ومن نعم میں رہو, اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں, ننکسہ, اس کو پلٹا دیتے ہیں, فی الخلق, خلقت میں. بابا کو چائے نہیں ملی, بابا ناراض ہے, بابا کو آواز نہیں دی, بابا چھوٹے بچے کی طرح روزانہ بابا کا ایک ہنگامہ کرنے چل رہا ہے. اس لیے فرمایا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, خدایا میں بھی چھوٹا تھا اور میری ناز لاڈ اٹھاتے تھے, اب مجھے ان کے ناز لاڈ اٹھانے کی توفیق دے. افلا یعقلون, یا عقل سے کام نہیں لیتے. وما علمناہ الشعر, اور ہم نے نہیں سکھایا ان کو شعر گوئی. پیغمبر شعر پر قادر نہیں تھے, کسی کا شعر پڑھتے بھی تھے تو ایک آدھ مصرع لفظ آگے پیچھے ہو جاتا. وما ینبغی لہ, اور نہ حضرت کی شان کے لائق ہے. شعر گوئی دنیا کا کمال ہے, نبوت کے لائق نہیں ہے. علم غیب کمال ہے لیکن مخلوق کے لیے لائق نہیں ہے, اس لیے نبی غیب دان نہیں ہے. وما ینبغی لہ, مناسب نہیں ہے, نبوت کی نفی ہو جائے گی, کیونکہ نبوت وحی کی چیز ہے اور غیب بغیر وحی کے ہے, تو بغیر وحی اور وحی ایک ذات میں جمع نہیں ہوگی. ان ہوا نہیں ہے الا ذکر, مگر پند, و قرآن مبین, اور قرآن بلاغت والا سبحان اللہ، شعر کی ضرورت نہیں، ایسا کلام دیا گیا جو ذکر اور ابانت ہے، ہر طرف بیان مبین ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرا دے ان لوگوں کو جو زندے ہیں یعنی صلاحیت والے. ویحق القول علی الکافرین، اور پکی ہو جائے بات کافروں پر. اولم یروا، آئے انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا اناما، کہ وہ جو پیدا کیے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، جس کو بنایا ہماری قدرتوں نے، انعاما مویشیاں، فہم لہا مالکون، یہ اس کے مالک بنتے ہیں.
کتنا بڑا بیل، کتنا بڑا اونٹ، کتنا بڑا ہاتھی، چھوٹا سا بچہ پکڑ کے لے چلتا ہے،
یہ کتنی صلاحیت تم کو دی ہے ان کو کیسے. وزللناها لہم، ان کو ذلیل کیا ہے ان کے سامنے. فمنها رکوبهم، انہی میں یہ سواری کرتے ہیں. ومنها یاکلون، اور ان میں سے کھا بھی لیتے ہیں. یہ قدرت. ولہم فیہا منافع ومشارب، اور ان کے لیے جانوروں میں فائدے ہیں، چمڑے کے فائدے علیحدہ، گوشت کے فائدے علیحدہ،
اور وہ مشارب، اور پیتے علیحدہ ہے، دودھ پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، چھاچ پیتے ہیں.
افلا یشکرون، آئے شکر نہیں کرتے. واتخذوا من دون اللہ آلہا، انہوں نے بنا دیا اللہ کے سوا اور حاجت روا. لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی مدد ہو. لا یستطیعون نصرہم، وہ نہیں کر سکتے ان کی مدد. وہم لہم جند محضرون، وہ خود لشکر کی طرح خدا کے سامنے حاضر ہوں گے. فلا یحزنک قولہم، نہ غمگین کریں آپ کو ان کی باتیں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت، آیا دیکھتا نہیں انسان، ہم نے پیدا کیا اس کو ایک بوندے سے. فیضا و خصیم و مبید، بس نہ کہاں وہ جھگڑالو بنتا ہے کھل کر.
وہ نطفے سے پیدا ہے، ایک قطرے کا آدمی ہے، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی خدا نے ایسا کیسے کیا، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، ان کو کیوں طاقت دی.
وہی نطفے، شرم نہیں آتی تمہیں، اور یہ نطفہ کل کا پیدا، باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں. ابا آپ بڑے بہت غلط باتیں کرتے ہیں، ابا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے، دیکھو ذرا نطفے کو. وہ نطفہ. وہ ضرب لنا مثلا، بیان کرنے لگا ہمارے خلاف مثالیں. وہ نسی خلقہ، بھول بیٹا اپنی پیدائش. قال من یحیی العظام، کہتا ہے کون اٹھائے گا ہڈیوں کو. وہی رمیم، اور یہ راک ہو چکی ہو. اللہ، یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل سڑ جائے، مٹی اور راک ہو جائے، کون اٹھائے گا. قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، آپ فرمائیے اٹھائے گا اس کو وہ جس نے پیدا کیا پہلی بار. وہو بکل خلق علیم، اور وہ سارے مخلوق جاننے والے ہیں.
کشمیر کے ڈوگرا بادشاہ نے
عربستان کے امیر المومنین عبداللہ ابن عمر کو لکھا تھا کہ مجھے ایک عالم بھیجو جو مجھے قرآن شریف سمجھائے. انہوں نے ایک عالم بھیجا، اور اس نے ڈوگرا بادشاہ کو قرآن شریف شروع کرایا. ڈوگرا غیر مسلم تھا،
یہ عہد ہو گیا تھا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، صرف مسلمانوں کی کتاب سمجھنا چاہتا ہوں.
جس وقت سورت یاسین کی آیت آئی، قال من یحیی العظام وهی رمیم، کہ یہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہو، اور راک اور مٹی ہو، کون اٹھائے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے اس کو زندہ کرے گا وہی اللہ جس نے پیدا کیا پہلی بار. وہو بکل خلق علیم، اور وہ مخلوق کو خوب جانتے. بس یہ کہنا تھا کہ ڈوگرا بادشاہ چیخ پڑا اور کہا بس کلمہ پڑھواؤ مجھے، اس سے بڑا جواب نہیں ہو سکتا جو اللہ نے دے دیا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہرے درخت میں سے آگ. ہرا درخت جلتا ہے، ہرا درخت جلتا ہے یعنی ہری پگڑیاں جہنم جانے والی ہیں، سیدھی بات ہے،
یہ جہنمیوں کی نشانی ہے،
نار کا ان سے بڑا تعلق ہے. اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے درخت ہرے، نارن آگ میں، وہ
آگ جل رہی ہے. اف اف ارس، اف کنڈے، اف تیجا، اف اف، وہ آگ میں جل رہے ہیں.
وہ ہری شلواریں کیوں نہیں سلواتے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، وہ دجال کے سپاہی ہو. ہر وقت ان میں آگ بھری ہوئی، ہر وقت الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ہرے درخت میں سے آگ.
وہاں ہمارا مذہب تو ہرا بھرا ہے، بہترین خوشگواری کا مذہب ہے، اس میں کیا ضرورت ہے جہنم جانے کا؟ جنہوں نے جہنم جانا تھا دنیا کے اندر ہی جہنمی لباس کا اثر ہو گیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ نے پوچھا تھا، ورقہ نے بھی تو آپ کی تصدیق کی، کیا حال ہے؟ فرمایا فی الجنہ. کیسے؟ جب بھی اس کو دیکھتا ہوں سفید کپڑوں میں ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَ نَارِيًا لَكَانَ أَسْوَدًا، اور اگر وہ دوزخ میں ہوتا تو سیاہ لباس میں ہوتا. یا اللہ،
سیاہ اور ہرا قریب قریب ہے. سیاہ روافض کی نشانی ہے اور ہرا مبتدین کی نشانی ہے.
اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ہرے درخت میں آگ، فیضا تم منہ توقدون، پس ناگہاں تم میں اس میں سے آگ لگاتے ہو. اولیس الذی آیا وہ اللہ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، بقادر قدرت والے نہیں ہیں، الا اس بات پر ان یخلق مثلہم کے پیدا کرے ان جیسے، بلا ہاں وہو الخلاق العلیم، وہ خوب پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. انما امره اذا اراد شیئا، بے شک اس کا کہنے ہی ہوتا ہے جب وہ چاہے کوئی کام، ان یقول له کن فیکون، کہ کہا اس سے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاکی ہے اس کے لیے جس کی قدرت میں اختیارات ہے ہر چیز کے، وہ الیہ ترجعون، اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے.